80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبی عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یادہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں، اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ امام کو ترکی جلائے وطن کیا جا چکا تھا اور آپ بورسا میں مشکل ایام گزار رہے تھے۔ امام خمینی ترکی کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ آکینو بلڈنگ میں رہتے تھے، کچھ بھی طلب نہیں کرتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے اور نہایت کم کھانا کھاتے تھے۔ امام تنہا تھے اور زیادہ تر وقت عبادت، مطالعے اور لکھنے میں گزارتے تھے۔ ایک دو بار امام کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی فیملی کو بھی یہاں بلا سکتے ہیں، لیکن امام نے قبول نہیں کیا تھا، کہا تھا میں ٹھیک ہوں۔ ایران میں بھی ماحول خراب تھا، آغا مصطفیٰ جیل میں تھے اور کسی کو امام خمینی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ساواک امام کی جلائے وطنی کے خلاف اٹھائے جانے والے ہر قدم کو سختی سے کچل دیتے تھے۔
حکومت اگر ذرا بھی احساس کرتی کہ کسی جگہ، کسی گھر میں، کسی دفتر میں، کسی بس میں امام کا ذکر ہوا ہے تو اس سے سختی سے نمٹتی تھی، اور سختی کا رویہ اختیار کرنے سے پہلے اس کا پروپیگنڈا کرتی تھی اور رعب و وحشت پھیلاتی تھی کہ وہ ایک بلوائی تھے اور چلے گئے، اور جو بھی یہاں ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا اسے بھی وہی عنوان دیا جائے گا۔
لہذا 13 آبان 1343 میں امام خمینی کی گرفتاری کے بعد ایران بالخصوص قم کی فضا میں ایک غیر معمولی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔
الحاج مصطفیٰ خمینی علمی لحاظ سے ایک طاقت تھے اور مراجع تقلید کے درمیان بھی ایک نہایت فاضل آغازادے کے عنوان سے معروف بھی تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت خواص کے حلقے میں یوں کہا جاتا تھا کہ حوزہ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ العظمیٰ حائری نے ایک اولاد چھوڑی، الحاج آغا حائری، جو ایک نہایت عظیم شخصیت کے حامل تھے اور باپ کا نام انہوں نے روشن کیا، اور خود بھی ایک علمی شخصیت ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ باپ کی شخصیت سے فائدہ اٹھایا بلکہ والد کا بھی نام روشن کیا۔ اسی طرح آغا مصطفیٰ خمینی کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کسی مرجع تقلید کے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی تھی اور معاشرے میں ان کی طرح کا پیش کیا جاتا تھا تو وہ آغا مصطفیٰ کی شخصیت
رہبشی در جامعه ایشون مطرح میکرد.
خواجہ مصطفیٰ، امام خمینی کا مقام اپنی جگہ، لیکن میں سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آغا مصطفیٰ بھی واقعاً ایک عظیم شخصیت تھے. میں سوچتا تھا کہ اگر یہ کبھی امام خمینی کی جگہ ہوتے تو شاید امام سے زیادہ انقلابی ہوتے، یعنی آغا مصطفیٰ بہت بڑے اور زبردست انقلابی تھے.
بظاہر جنرل مولوی تہران کے خفیہ پولیس سابق کا چیف تھا جو جیل جاتا ہے اور آغا مصطفیٰ سے وعدہ لیتا ہے کہ اگر آپ کو آزاد کر دیا جائے تو اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. آپ اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ جیل سے باہر نکلنے کے حالات فراہم ہوں، تاکہ بعد میں دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے.
آپ 57 دن جیل میں رہے، 24 شعبان 1384 مطابق 8 دئی 1343 میں آپ جیل سے رہا کیے گئے، لیکن یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ سیدھے ترکی جائیں گے اور اپنے والد سے ملاقات کریں گے. آپ کو اس لیے آزاد کر رہے ہیں کہ آپ ترکی جائیں اور ایران چھوڑ دیں.
کچھ دنوں کے بعد آقا مصطفیٰ کو بظاہر آزاد کر دیا گیا. جب آپ آزاد ہوئے تو آپ
قوم آتے ہیں، ایک دو روز تک ملاقات وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے اور پھر سب سے پہلے مرحوم آغا مرشی نجفی کے گھر جاتے ہیں. آپ جب جیل سے آزاد ہوئے تو سیدھے وہاں گئے، وہاں بہت اچھی صورتحال پیش آئی.
آپ سب سے پہلے آتے ہی حرم میں گئے، وہاں مسجد میں مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی درس دے رہے تھے. حاج آغا مصطفیٰ جس وقت حرم میں داخل ہوئے تو آیت اللہ مرحوم مرشی نجفی نے فوراً درس کا سلسلہ منقطع کر دیا اور روک دیا، کلاس تعطیل کر دی. حاج آغا مصطفیٰ کو پاس بلایا اور اس ممبر کے سب سے اونچے زینے پر بٹھایا جس پر آپ درس دے رہے تھے. کچھ دیر تک حاج آغا مصطفیٰ ممبر پر بیٹھے رہے تاکہ مسجد میں موجود لوگ آزادی کے بعد آپ کو دیکھ سکیں، اور درس چونکہ تعطیل کر دیا گیا تھا اور الحاج آقا کے گھر کی جانب لوگ روانہ ہو گئے تھے، مرحوم آقا مرشی نجفی کے درس کا مجمع بھی آقا مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہو لیا. باقی عوام بھی متوجہ ہو گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پورا صفائی والا روڈ جو تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا.
مملو از جمعیت بود.
حاج آقا مصطفیٰ خمینی کا قم آنا اور پھر وہاں سے آپ کا زبردست استقبال، اور اس استقبال میں لگائے جانے والے فلک شگاف نعروں سے پہلی بار گھٹن کا وہ ماحول جو قم سے امام کی گرفتاری کے بعد پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا.
ایک دو دن گزر گئے. ساواک نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ والد کے پاس چلے جائیں گے، آپ اپنی آمادگی کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے والدہ سے بات کی، وہ میرا امام کے پاس جانا مصلحت نہیں سمجھتی. مولوی نے نہایت سخت لہجے میں آپ سے بات کی کہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کون تھا وغیرہ وغیرہ. خیر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ایک مرد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وغیرہ. حاج آغا مصطفیٰ بھی نہایت سختی اور صلابت سے ٹیلی فون پر اس کا جواب دیتے ہیں اور ریسیور رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود نہیں جاؤں گا، اگر تم مجھے لے جانا چاہتے ہو تو خود لے جاؤ، وہ بھی آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں.
اعلام میکنی من نمی رہا، اگر میخواید مرا ببرید خودتون ببرید. اونام ناگزیر میشن کہ ایشون باز دستگیر کنن و
حاج آغا مصطفیٰ
حاج آقا مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ میری گرفتاری کے لیے کافی فورس لے کر آئے تھے اور کافی تیاری سے آئے تھے، اور میں نے بھی امام کی گرفتاری اور تحریک کے مسائل کی وجہ سے کئی دنوں سے کچھ آرام نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی مجھے گرفتار کیا گیا اور گاڑی میں بٹھا کر تہران کی جانب روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آرام کرنے کا اچھا موقع ہے، جبکہ وہ کچھ مجھے گرفتار کرنے کی بنا پر اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور وحشت و بے چینی کے عالم میں تھے۔ وہ اپنی سیکیورٹی کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا تھے اور فکر مند تھے۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا کہنے لگے، قم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی میں نے سوچا کہ سونے کے لیے اچھی جگہ مل گئی، چنانچہ آنکھیں بند کی اور سو گیا اور تہران تک سوتا رہا۔ جب مجھے جگایا تو میں
آغا مصطفیٰ کو تہران لایا گیا اور کہا گیا کہ کچھ دنوں تک امام کے پاس جانا ہوگا۔ پہلے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا، آغا مصطفیٰ نے پہلے قبول کر لیا تھا اور آزاد ہونے کے بعد کہا تھا کہ میں ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا تھا کہ آغا نے بھی خط میں یہی لکھا ہے۔ اس چیز نے ان سبوں کو کافی غصہ دلایا تھا۔ اس بار گرفتاری کے بعد سیدھے تہران لایا گیا اور پھر دوسرے دن پہلی پرواز سے ترکی بھیج دیا گیا۔ یہ ایران میں آغا مصطفیٰ کی آخری موجودگی تھی۔ آغا مصطفیٰ کو امام کے پاس بھورسا لے گئے۔ امام نے پہلے ہی اپنے خط میں لکھا تھا کہ گھر کا کوئی بھی یہاں نہ آئے، اسی لیے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ خود آئے ہو یا تمہیں لایا گیا ہے۔ آغا مصطفیٰ نے بھی گرفتاری اور پھر منتقل کیے جانے کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ایک ہفتے بعد بورسا سے ایک خط ایران بھیجا گیا۔ اس خط میں آغا مصطفیٰ نے اپنی گرفتاری اور پھر اپنے سفر کا واقعہ اس طرح لکھا تھا کہ ماں کی تشویش کم کر سکیں۔ بسم اللہ تعالی، میری جان سفر قربان، امید ہے کہ میری ماں کا مزاج گرامی ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ ہوگا۔ میری جان آپ پر قربان، در حقیقت آپ کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، بالخصوص اس دن کی وجہ سے کہ جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کو بہت پریشان پایا تھا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن آپ کے غلام کی حالت کے بارے میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، آغا کا حال بھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ نہایت احترام سے ادارے قم گیا اور پھر وہاں سے فوراً ادارے تہران، اور پھر کھانا کھانے اور نماز پڑھنے اور سونے اور آرام کے بعد اہلکار نے مجھے بلند آواز سے جگایا۔ دوپہر 4 بجے کے بعد ہم ادارے تہران سے وزیر اعظم کے دفتر گئے۔ کیا اچھی جگہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر ہماری قسمت میں نہیں ہوگی۔ یہاں مہمانوں کے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور چونکہ ہم بھی مہمان تھے اس لیے وہاں گئے۔ گویا آغا نے بھی دوپہر کا کھانا وہاں کھایا ہے اور ان کے ذہن میں بھی یہی خیالات ہیں۔ مختصر یہ کہ رات میں نہایت احترام سے وہاں آرام کیا اور شام کو بہت اچھا کھانا کھایا۔ نصف شب میں 4 بجے کے بعد وہاں سے مہر آباد ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے 5:30 بجے ایک بہترین جہاز سے استنبول کی جانب آئے اور صبح ہوتے ہوتے تقریباً 3.25 گھنٹوں میں استنبول پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچتے ہی وہاں کا ایک محترم شخص آگے آیا اور اپنا تعارف کرایا اور میرے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا، اور ہم وہاں سے جہاز سے جو مسلسل سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا بورسا پہنچے۔ اور ہم جیسے ہی نیچے اترے وہاں کے ایک محترم شخص آگے آئے اور گاڑی سے آقا کے پاس لے گئے، اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔
آپ کی جلا وطنی یعنی آپ کا آپ کے والد گرامی سے ملحق ہونا ترکی میں نئے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ مرحوم امام اس وقت ترکی میں نہایت سخت تنہائی کے عالم میں تھے، البتہ نفسیاتی لحاظ سے بہت مستحکم تھے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ امام کی معرفت اور عرفان، توکل اور زندگی سے مفاہمت وہ مرحلے تھے جو کسی لحاظ سے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن جلا وطنی اور اس کے فطری تقاضے اور نتائج بہرحال تکلیف دہ تھے۔ آپ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے جہاں کوئی بھی آپ سے مانوس نہیں تھا، کوئی ہم زبان نہیں تھا، آپ کی تمام مشغولیت اور مصروفیت زیادہ تر عبادت و مطالعات تھے. آپ نے جو کتابیں منگوائی تھیں وہ آپ کے پاس پہنچ گئی تھیں اور آپ کے پاس تھیں، آپ ان سے استفادہ کر رہے تھے. بہرحال معاشی لحاظ سے بھی مسائل و مشکلات تھیں، ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہاں کے میزبان بھی مشکل سے دو چار تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. آپ ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں کھانا لاؤ، فلاں چیز لاؤ، وہ جو بھی دے دیا کرتے تھے آپ کھا لیا کرتے تھے. بعض اوقات آپ نے خالی روٹی اور پیاز اور کبھی دہی پر ہی اکتفا کر لیا. بہرحال آپ کی صحت کے لیے نامناسب حالات پیدا کر دیے گئے تھے، لیکن آغا مصطفیٰ پہنچتے ہی ایک تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں.
حاج آقا مصطفیٰ که میره یک تحولی رو ایجاد میکنه.
آقا مصطفیٰ نے پہنچتے ہی گھر کا کام سنبھال لیا، کھانا خود پکاتے تھے اور پیش کرتے تھے. دونوں ایک ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر جاتے اور دن کا باقی وقت درس و بحث میں صرف کرتے تھے. امام کی تنہائی ختم ہو چکی تھی اور آپ اپنی نامکمل کتاب مکمل کرنے میں مصروف ہو گئے.
حضرت میں نے چونکہ خود آغا مصطفیٰ سے پوچھا تھا کہ حضرت امام اور آپ ان چند ماہ کے دوران کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، کسی سے ملنے جلنے کی بھی اجازت نہ تھی، صرف ترک حکام ہی آپ لوگوں سے مل سکتے تھے. چند بار نہایت خفیہ طریقے سے امام کو گاڑی میں بٹھا کر بعض جگہوں پر گھمایا پھرایا جاتا.
بہرحال باپ بیٹے کے لیے اچھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور حتیٰ ان کے پروگراموں میں انہوں نے تفریحی پروگرام شامل کر دیے، اس شہر کے قابل دید مقامات کی سیر وغیرہ. لیکن لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ ترکی کی سیکورٹی فورسز کو اس پر سخت تشویش تھی کہ ترکی کے لوگ کے جن کی اکثریت مسلمان ہیں، اگر یہ سن لیں اور جان لیں کہ ان کے درمیان ایک بلند پایا علمی و مذہبی شخصیت موجود ہے، تو وہ ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بہت سی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں.
چونکہ حضرت امام کی بعض کتابیں وغیرہ مکمل نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ بہت اچھا موقع تھا. مرحوم حاج آغا مصطفیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم امام سے علمی مباحثے کرتے تھے اور میرے لیے بھی اپنی تفسیر قرآن مکمل کرنے کا بہت اچھا موقع حاصل ہو گیا تھا اور میں نے اسے مکمل کیا اور اپنا اصول آپ کی موجودگی مکمل کیا اور لکھا.
بورسا کے حالات پہلے سے بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن ایران میں نہیں. جب سے آغا مصطفیٰ گئے تھے ایران کے اندرونی حالات بہت مشکل ہو گئے تھے. عجیب گھٹن کا ماحول تھا، کسی کو بھی کسی بات پر اعتراض کا حق نہیں تھا، ہر اقدام کو سختی سے کچل دیا جاتا تھا اور دعا کے علاوہ عوام کچھ نہیں کر سکتے تھے.
دعای توسل مسجد بالا سر حضرت
شب جمعہ میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کی مسجد بالا سر میں دعائے توسل ہوتی تھی. پہلے یہی پروگرام بنا کہ شب جمعہ میں دعائے توسل پڑھی جائے، تو لاب مسجد بالا سر میں بیٹھیں اور امام کے لیے دعائے توسل پڑھیں. فطری طور پر امام کا نام بھی اس میں لیا جانا تھا. آخر کار یہ دعائے توسل ہر شب ہونے لگی باقاعدگی سے. نماز مغرب و عشاء کے بعد ہر روز آیت اللہ نجفی مرشی صلوات پڑھواتے تھے. شروع شروع میں 40 طلبہ، پھر 60، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہونے لگا اور آہستہ آہستہ یہ پوری طرح رائج ہو گئی. اور پھر وہ لوگ جن کی آواز ذرا اچھی اور بلند ہوتی تھی مصائب پڑھتے، اور مصائب میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا جاتا، اور شب جمعہ اور شب چار شنبہ میں اس میں زیادہ ہی جوش و خروش ہوتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شب جمعہ میں تہران اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ کم آتے تھے، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ آؤ چلیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں مسجد بلائے سر میں طلاب کی دعائے توسل میں شرکت کریں.
طلاب بالا سر حضرت معصومہ شرکت کنی.
آقا مصطفیٰ کو جب ترکی بھیجا تو پہلے کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے امام کے پاس جائیں، اور اب 6 مہینے ہو چکے تھے۔ آقا مصطفیٰ نے پروگرام کے مطابق گھر والوں کی خیریت سے بے خبر ہونے کا بہانہ بنا کر شہر بورسا کی سیکورٹی سربراہ کو ایک خط لکھا، بسم اللہ تعالی، جناب جنرل علی چیدز، متمنی ہوں کہ مہربانی کر کے اقدام کریں، میں ایران جانا چاہتا ہوں کیونکہ گھر والوں کی صورتحال کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اور اس وجہ سے والد محترم بھی پریشان ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں گے، اور بچوں کے سلسلے میں میری پریشانی ان کی بھی پریشانی کا باعث ہے، البتہ جلد سے جلد اقدام فرمائیں۔ 29 اسفند 1343 ہجری شمسی، سید مصطفیٰ خمینی۔ ایرانی ساواک کا چیف اس درخواست کے جواب میں کہتا ہے، ان کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معمولی خلاف ورزی بھی کی یا غیر معقول رابطہ برقرار کیا یا مناسب لوگوں سے ملاقات کی تو ایران کے جنوبی علاقے میں قید کر دیے جائیں گے۔ آغا مصطفیٰ نے شرطیں قبول کر لیں۔ ساواک کے اہلکار نے کہا، لکھ کر دستخط کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1، کسی بھی ذریعے سیاست میں شامل نہ ہونا اور حکومت کے خلاف کوئی کام انجام نہ دینا۔ 2، حکومت مخالف افراد سے کوئی رابطہ یا ٹیلی فون نہ کرنا۔ 3، حکومت مخالف افراد یا گروہ کی جانب سے رابطہ قائم کرنے کے تقاضے کے باوجود انکار۔ 11 فروردین 1343 ہجری شمسی، سید مصطفیٰ خمینی۔ ساواک کے اہلکار نے جب آغا مصطفیٰ کو واپسی کے لیے پرعزم دیکھا تو 2 ہفتے بعد آپ کے پاس ایک اور خط بھیجا تاکہ آپ اس پر دستخط کریں۔ آغا مصطفیٰ نے دوسرے معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ 2 دن بعد ساواک نے دستخط صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ بھیجا۔ آغا مصطفیٰ نے 3ری بار بھی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ تہران کی ساواک کے چیف نے 3رے معاہدے پر دستخط کے بعد لکھا، آ سکتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ خمین کے نزدیک اپنے دیہات میں رہیں، اور تھانے کے 2 پولیس اہلکار اور 2 تفتیشی پولیس ہمیشہ اس بات کی نگرانی کرتا رہے کہ گھر کے کسی ایک فرد یا کسی ایک قریبی رشتے دار کے علاوہ صرف ایک ہی شخص ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی گھر کے پاس سے گزرا تو اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جائے گا، ورنہ نہیں آ سکتے۔
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.